بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ سن 1418 ہجری میں ہونے والے چند بیانات پر مشتمل اس کیسٹ کا نام ہے لڑکی اور چار دیواری۔
لڑکیوں کے لیے تعلیم اتنی کافی ہے کہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ صحیح پڑھیں، اور بہشتی زیور خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں۔ اس سے زائد معمولی طور پر اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لیں۔ جب اردو پڑھنا آ جائے گا تو اسلامی کتابیں اردو میں دین کی محبت پیدا کرنے والی، دل کو بنانے والی، آخرت کی فکر پیدا کرنے والی، دل سے دنیا کی محبت نکالنے والی کتابیں، ایسی کتابیں پڑھانے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود ہی پڑھ سکتی ہیں۔ تعلیم تو اتنی کافی ہے، اور اگر اس سے زیادہ تعلیم دینی حاصل کرنا چاہیں عربی زبان میں، اس میں بھی یہی شرط ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر کریں۔ جامعات کے جو فساد بتائے تھے کل، ان فسادات سے بچنے کی تدبیر صرف یہی ہے کہ گھر میں رہ کر پڑھیں، گھر سے باہر نہ جائیں۔
جامعات البنات کے فسادات کا بیان انشاءاللہ آپ اسی کیسٹ میں کچھ دیر بعد سن سکیں گے۔
فساد جو پیدا ہوا لڑکیوں کی تعلیم میں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ علم کو مقصود سمجھا جاتا ہے، حالانکہ علم مقصود نہیں، علم تو ذریعہ مقصود ہے، مقصود تو حامل ہے۔ آج کل حب جاہ کا مرض ہو گیا، لڑکیوں کا ذہن بھی ایسے بنایا جاتا ہے، والدین کا ذہن بھی ایسے ہوتا ہے کہ نام ہو، ہماری لڑکی عالمہ ہے، ہماری لڑکی حافظہ ہے، ہماری لڑکی قارئہ ہے، اتنی بڑی عالمہ ہے، فلاں جامعہ سے فارغہ ہوئی ہے، فلاں جامعہ میں پڑھاتی ہیں۔ نام پیدا کرنے کے لیے یہ ساری مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حب جاہ۔ علم سے مقصد تو، علم خود تو مقصد ہے نہیں، مقصد تو عمل ہے۔ سو عمل کی اصلاح جتنا میں نے پہلے بتایا کہ قرآن کریم تجوید سے ہو، بہشتی زیور خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں، اور اردو اتنا لکھنا پڑھنا سیکھ لیں کہ دینی کتابیں بہتر قسم کی، جن کی تفصیل میں نے بتائی کہ دینی کتابیں کیسی پڑھنا چاہیے، وہ کتابیں پڑھ سکیں۔ صرف علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ ماحول صحیح نہیں ہوگا، کچھ نہیں بنتا۔ اس کی مثال ایک ہمیشہ بتاتا ہی رہتا ہوں کہ اسکولوں کالجوں میں، ان کے نصاب میں بھی دینی کتابیں تو کافی ہیں، اسکولوں میں کالجوں میں دینی کتابیں کافی پڑھائی جاتی ہیں، مگر عمل صفر کو بھی نہیں ہوتا، نہ پڑھانے والوں میں نہ پڑھنے والوں نے۔ وہ جو قصہ ہے کہ نام پہ تیرے جان فدا ہو، دل میں نہ کوئی تیرے سوا ہو، نام پہ تیرے جان فدا ہو، حال دیکھیں تو حال کیا ہے، کام نہ تیرا ایک بھی ادا ہو۔ ایک ایک حکم کی نافرمانی، نافرمانی بھی کھلی بغاوت. اس سے یقین کر لیجئے کہ علم کافی نہیں، علم کسی کام کا نہیں جب تک کہ اس پر عمل کرنے کے جو طریقے شریعت نے بتائے وہ عمل کے طریقے اختیار نہیں کریں گے، عمل نہیں ہو سکے گا، علم وبال جان ہوگا. اور عمل کے طریقوں میں سے سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ماحول صحیح ہو. اسکولوں کالجوں کا ماحول اگر خراب ہے تو جامعات جو ہیں نا، جامعات البنات ماحول، ان کا بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے لڑکیوں کو تعلیم دیں اپنے گھروں میں رکھ کر. ایک خرابی تو میں نے یہ بتائی کہ عمل کو، علم کو مقصد سمجھ لیا، اور زیادہ سے زیادہ علم اس لیے کہ نام پیدا ہو، حب جاہ کی بنا پر بہت بڑی عالمہ قاریہ حافظہ بن جائے. دوسری خرابی ہے کہ گھروں میں مرد خود اس لیے نہیں پڑھاتے کہ ان میں حب مال بہت زیادہ ہے. صبح صبح جیسے اٹھیں گے بھاگو دفتر کی طرف، بھاگو کارخانے کی طرف، بھاگو دکان کی طرف، دس پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں سدھارنے کے لیے اگر اولاد پر خرچ کریں، بیوی پر خرچ کریں، بیوی کو پڑھائیں، بیوی پھر آگے اولاد کو پڑھائے، تو مرد کا کام ذرا پھر ہلکا بھی ہو جائے گا. مگر اس کو کمانے کی پڑھی ہے، کمانے کی یہ دس پندرہ منٹ یا زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ بھی اگر روزانہ بیوی بچوں کی تعلیم پر لگا دے تو سارے قصے صحیح ہو جائیں. مگر آج کا مرد ایسے کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ اسی لیے کہ اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے. ایک ایک پائی کی خاطر ذرا سا دیر سے جائے گا تو اتنے میں شاید کوئی گاہک آ کر واپس چلا جائے تو کیا بنے گا؟ پائی پائی کی خاطر اپنے اولاد کو تباہ کر رہا ہے. اور بات یہ کہ گھر میں تجوید سے قرآن جو پڑھائے گا تو پہلے اپنی تجوید بھی تو درست ہو، تو اس کو تو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ اپنی تجوید درست کر لے. گھر میں بہشتی زیور پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ خود بہشتی زیور کو سمجھتا ہو، تو اتنی فرصت خان صاحب کو ملتی نہیں ہے کہ دینی مسائل خود سمجھ سکے اور ان کو صحیح کرے، قرآن کریم صحیح کرے، پھر آگے اولاد کو صحیح کروائے. اتنی فرصت اس کو کہاں ملتی ہے؟ بس یہ بنیادی خرابی ہے. اور مزید یہ جامعات جو ہیں ان میں پڑھنے جانے کے شرائط میں نے لکھ دیے ہیں اپنے رسالہ اکرام مسلمات میں. اس میں جو لکھے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہی نہیں، چلیے آخری صورت کچھ نہیں کرنا چاہتے. اور ان جگہوں میں، اس برے ماحول میں اگر بچیوں کو بھیج کر تباہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو کم سے کم وہ احتیاط تو کر لیں جو میں نے اس رسالے میں لکھی ہے. ورنہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ لڑکیار دیواری سے باہر لڑکی نکلے ہی نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور فرمایا کہ عورتیں شیطان کے جال ہیں، یعنی شیطان مردوں کی دنیا و آخرت تباہ کرنے کے لیے اور انہیں جہنم میں لے جانے کے لیے انہیں عورتوں کے ذریعہ پھانستا ہے.
گوشت وغیرہ جب خرید کر لاتے ہیں تو راستے میں اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ کھولا نہیں لاتے، کہیں چیل نہ اچک لے. چیل نے کہیں جھپٹا لگا دیا اور اچک کر لے گئی، اس لیے بہت احتیاط سے لاتے ہیں. وہاں تو یہ ہے کہ گوشت خود نہیں اڑتا، چیل ہی جھپٹے گی. اور جہاں گوشت ہی ایسا ہو کہ یہ خود ہی اڑنے کو تیار ہو، لڑکیوں کی حالت تو یہ ہے کہ ذرا سے کسی نے دور سے نظر ڈالی تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو جھپٹ کر اوچ کر لے جائے، یہ خود ہی بھاگنے کو تیار ہے. اگر کچھ تھوڑی سی عقل ہو، اگر کچھ ذرا سا درد ہو، ذرا سا درد ہو دین کا، اور ذرا سی غیرت ہو، دیوسی نہ ہو، تو واقعات عبرت کے دنیا میں بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں. کتنی لڑکیاں اس طریقے سے بدکاریوں میں مبتلا ہوتی ہیں، اور کتنی لڑکیاں گھروں سے بھاگ بھاگ کر جا رہی ہیں، اور کتنی کتنی لڑکیاں وہاں عدالتوں میں جا کر از خود نکاح کر رہی ہیں. یہ واقعات کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اس کے کوئی کتاب لکھی جائے کہ ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. رات دن ایسے واقعات سن رہے ہیں، آنکھوں سے گزر رہے ہیں، مگر قصہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. چہرے کی آنکھیں ان کی اندھی نہیں ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. چہرے کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اس لیے ان کو بات کو سمجھ میں آتی نہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کی آنکھیں بنا دیں اور کچھ ہوش میں آ جائیں. ہوش میں لڑکی اور چار دیواری، لڑکی کا چار دیواری سے نکلنا اور مصیبتوں کا آنا، دین بھی تباہ، دنیا بھی تباہ. مثل مشہور ہے کہ چڑیا کا چھوٹا سا بچہ جہاں گھونسلے کبھی گھونسلے سے ایک بار گر پڑا تو اس کو ہزاروں بار رکھو نہیں ٹھہرے گا، گرتا رہے گا، گرتا رہے گا. یہ بات مشہور ہے، کچھ تھوڑی بہت ہم نے بھی دیکھی ہے. چڑیا کا بچہ چھوٹا سا جب وہ دیتی ہے، گھونسلے میں بچہ دیتی ہے تو وہ اندر محفوظ رہتی ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے، ذرا سی بوٹی سی اور کچھ نہیں ہوتا. چند دنوں کے بعد جب وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، اڑنے لگتا ہے تو باہر نکلتا ہے، اڑ جاتا ہے. اور اگر پرور نکلنے سے پہلے کہیں کسی وجہ سے وہ گھونسلے سے گر گیا، پھر ہزاروں کوشش کر لیں اس کو گھونسلے میں اس کے رکھیں خوب اچھی طرح، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں پھر گرا ہوا، پھر گرا ہوا. پھر لڑکی گھر سے نکلی اور دین و دنیا دونوں تباہ، پھر نہیں بچ سکتے. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم لڑکیاں جو ہیں وہ اسکول یا کالج میں جاتی ہیں تو پردے سے جاتی ہیں، اور پردے سے پڑھتی ہیں، یا جہاں آیت البنات میں جاتی ہیں تو پردے سے جاتی ہیں، یا کبھی کہتے ہیں کہ بہت ہی صالحہ ہے، کسی کی بیوی یا بیٹی بہت ہی صالحہ، بہت نیک ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تفریح کے لیے نکلا کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گی. سنیے، راستے سے جب نکلیں گی تو گندا راستہ سامنے آئے گا، ہر قسم کی خرافات، واہیات ماحول، تصویریں، گانے، باجے، یہ چیزیں، اور جس طریقے سے یہ عورتیں مردوں کے لیے بنی اسرائیل کے مچھلیاں، ایسی مرد عورتوں کے لیے مچھلے ہیں، مچھلے، ان کو مچھلے بھی نظر آئیں گے. جاتی جاتی کبھی کسی پر نظر پڑ رہی، کبھی کسی پر نظر لگ جائے گی، کہہ رہے یہ مچھلا مجھے مل جائے، یہ مچھلا مجھے مل جائے، تو یہ کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ لڑکیوں کو گھروں میں بٹھائیں، گھروں میں، اور ان سے کام لیں، گھروں کے کام اتنے لیں، اتنے لیں، اتنے لیں کہ رات تک عشاء کی نماز پڑھتے وقت بس اونگتی اونگتی نماز پڑھیں، تھک جائیں ایسی، پھر لیٹ جائیں، ساری رات آنکھ ہی نہ کھلے، پھر فجر کے لیے پکڑ پکڑ کر اٹھائیں، وہ کہیں گے ابھی تو جسم ٹوٹا ہوا ہے، ارے چلو نماز پڑھو، تازہ دم ہو کر پھر کام کرو. ایسا کام لیں، گھر کے لڑکیوں سے اتنا کام لیں کہ جیسے خرکار گدھے سے کام لیتا ہے، تو یہ ٹھیک ہوں گی. تو کام تو لیتے نہیں ہیں گھر کا. تو بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہم جامعہ میں بچی نہیں پڑھاتے جامعہ میں تو پھر یہ سارا دن پڑی رہتی ہے، خیالات خراب ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہاں بھیجا کریں، ہمارے مکان میں پہلے تو اوپر چھتیں صاف کریں، اس کے بعد نیچے پنکھے صاف کریں، ٹیوب لائٹیں صاف کریں، بلب صاف کریں، پھر دیواریں صاف کریں، پھر فرش صاف کر کے اس میں پہلے صاف کریں، جھاڑو دیں، اس کے بعد پونچھا لگائیں، اور اس کے بعد پھر جو کمروں کے کھڑکیاں ہیں دروازے کھڑکیاں اور گریل وغیرہ اور جالیاں ان کو صاف کریں. پھر بھی اگر کچھ وقت بچ جائے تو پھر ایسے کریں کہ بستروں کی چادروں کی دھلائی کریں, اور پھر بھی اگر وقت بچ جائے تو پھر یہاں طلبا کو ایک طرف کر دیا کریں گے تو یہاں پورے دار الافتاء کی صفائی کریں. ایک بار تو میں نے کہا کہ روزانہ 10 عورتیں آیا کریں. جن لوگوں کا ہم سے تعلق واقعتا ہے وہ روزانہ 10 آئیں صفائی کرنے کے لیے, دیکھیے ان کی اصلاح کیسے ہوتی. مرید کہلانا یا مریدہ کہلانا آسان ہے مگر بننا مشکل. وہ کہا تھا نا اس نے, گرو سے جا کر کہا چیلے نے حضور مجھے مرید بنا لے, چیلا بنا لے. اس نے کہا بیٹا چیلا بننا تو بہت مشکل. تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلیے چیلا نہیں تو اپنا گرو ہی بنا لے. آج کل کے مرید اور مریدنیاں جو ہے نا یہ دراصل گرو بننا چاہتی ہیں. مریدوں کو تو خیر ہم کوئی تھوڑی بہت اجازت دے دیتے ہیں, چلو بنے رہو رنگ روپ جیسے کیسے ہو, اور ان مریدات کو کیا کریں, ان کو ہم اپنا گرو کیسے بنا لیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے, سب کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں. عقل بڑی مشکل سی آتی ہے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. کیا کہوں کیا چھوڑوں, بس دعا ہی کرتا ہوں, خود بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کی عقل عطا فرما دے. کل کے بیان میں میں نے بتایا تھا کہ میں نے خواتین سے یہ کہا ہے کہ گھر کے کام خود کیا کریں, اور اگر گھر میں زیادہ کام نہیں تو یہاں بھیج دیا کریں, یہاں تو بہت کام ہے, پردے کے ساتھ یہاں کام کروائیں گے. مقصد ان سے کام لینا نہیں, کام کرنے والے تو بہت ہیں بحمداللہ تعالی, مقصد ان کی اصلاح ہے. جو ان خواتین کو میں مشورہ دیتا ہوں ان میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے گھروں میں چکیاں پیسیں, آٹا بازار سے خریدنے کی بجائے بازار سے گیہوں لائیں, گھر میں چکی پر پیسیں, وہ آٹا خالص بھی ملے گا. بازار کے آٹے میں تو ملاوٹ ہوتی ہے, گیہوں لا کر گھر میں پیسیں گے, ایک فائدہ یہ کہ آٹا خالص ہوگا, دوسرا یہ کہ مشین پر جو آٹا پیستے ہیں اس میں اس کا جوہر تو جل جاتا ہے, چکی کا پیسا ہوا آٹا صحت کے لیے نافع ہوتا ہے. تیسرے بات یہ کہ ورزش ہوتی رہے گی. چوتھی بات یہ کہ مشغولی رہے گی, فارغ نہیں بیٹھیں گے. یہ فراغت ان کو تباہ کر رہی ہے, فارغ بیٹھنے سے عورتیں تباہ ہو رہی ہیں. پانچواں فائدہ یہ کہ عجب اور کبر کا علاج ہوگا. عورتیں کم حوصلہ ہوتی ہیں, کم ظرف ہوتی ہیں, تھوڑا سا کوئی کمال اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں تو یہ پھر بہت اونچی سمجھتی ہیں کہ بہت اونچی پرواز پر پہنچ گئی ہیں. ایسی عورتیں میرے علم میں ہیں, گیہوں پیسا کریں گھر میں, گھر میں گھر کی چکی کا پیسا ہوا آٹا کھایا کریں, اس سے بھی اگر دماغ صحیح نہیں ہوتا تو بوریاں بھر بھر کر طالبان کو آٹا بھیجا کریں. کل جو نسخہ بتایا تھا اس میں یہ بھی داخل ہے. مردوں کو بھی اپنی تعریف اور اپنا کمال وہ بھی ہضم نہیں ہوتا, عورتیں تو ویسے ہی بہت کم ظرف ہوتی ہیں, ان کو کہاں ہضم ہو. لوگ علاج سوچتے ہیں لڑکیوں کی فراغت کا, کہتے ہیں فارغ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور پھر بیٹھی بیٹھی یا لیٹی لیٹی سارا دن جمائیاں لیتی لیتی دماغ میں بھی منتشر خیالات چکر لگانے لگتے ہیں، کبھی کچھ خیال کبھی کچھ خیال، گناہوں کے خیالات بھڑکتے ہیں، تو اس لیے ان کو مشغول کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری بات اب بتا رہا ہوں، ایک وجہ، دوسرا اس کا علاج۔ لوگ لڑکیوں کو مشغول کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خالی گھر میں رہتی ہیں تو ان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، سوچتے سوچتے برے برے خیال پر آئیں گے، تو یہ مشغول رہیں، فراغت کو سمجھتے ہیں کہ تباہ کن ہے، لڑکیوں کے مشغول رہنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی بہتری ہے، اتنی بات تو صحیح ہے، مگر مشغول کس کام میں رکھا جائے؟ اس بارے میں اسلام کا حکم تو ایک ہے، مگر آج کل کے مسٹر بھی، مولوی بھی، یہ سارے کے سارے ان کی عقلیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، اسلام کا حکم اس پر عمل نہیں کرتے، یہ اپنی تدبیریں چلاتے ہیں۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ عورتوں کا کام ہے گھر میں رہنا، گھر میں رہ کر گھر کے کام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں کام تقسیم فرما دیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ باہر کے کام آپ کے ذمے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ گھر کے کام آپ کے ذمے ہیں، اور چکی پیسا کرو۔ وہ تو خود چکی پیستی تھیں، خود چکی پیس کر آٹا اس کا کھاتی تھیں، مگر آج کے انسان نے گناہ کر کر کے اس کی عقل بالکل میس ہو گئی ہے، عقل کا دیوالہ نکل گیا۔ یہ لڑکیوں کو مشغول کیسے کرتے ہیں؟ فارغ رہیں گی تو خراب ہو جائیں گی، مشغول کیسے کریں؟ اس کے ان کے یہاں تین نسخے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسکولوں کالجوں میں پڑھاؤ، مشغول رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جامعات البنات میں پڑھاؤ، دینی مدارس، ان میں پڑھاؤ ان کو، وہاں مشغول رہیں گی۔ تیسرا یہ ہے کہ دراصل صحت میں کچھ کمی ہوئی تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ ان کو تفریح کرواؤ، باہر جائیں، سیر و تفریح کیا کریں۔ ان کی صحت کو درست رکھنے کے لیے، مشغول رکھنے کے لیے یہ تین نسخے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ شرعی لحاظ سے بھی اور عقلی لحاظ سے بھی یہ تینوں نسخے بہت سخت مضر ہیں، سم قاتل ہیں لڑکیوں کے لیے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے گدھے کی دم کے نیچے کانٹا لگ گیا، اس کو جب درد ہوا تو وہ دم لگا رہا ہے، علاج کر رہا ہے، اس کا خود ہی ڈاکٹر بنا ہوا، گدھے کی دم کے نیچے لگا کانٹا، جب درد ہوا تو زور سے دم لگائی، وہ کانٹا تو نیچے تھا، اپنے ران پر جو دم لگائی تو اور آگے اور درد بڑھ گیا، پھر علاج خود ہی کرتے، پھر دم لگائی کانٹا اور آگے، پھر لگائی پھر آگے، وہ تو جتنا علاج کرے گا، جتنی دم لگائے گا، اتنا ہی کانٹا اور آگے اور آگے اور آگے۔ گدھا جو ٹھہرا کہیں پہنچ جاتا دارالافتاء میں تو اس کا علاج کر دیتے، مگر وہ اس کو اتنی عقل کہاں، کون بتائے کہ تیرا علاج دارالافتاء میں ہو جائے گا، وہ تو وہیں اپنے اپنے لگا رہا ہے لگا رہا ہے اور کانٹا اور آگے جا رہا ہے۔ اسکول اور کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو تو چھوڑیے، جامعات میں جو عالمات بن رہی ہیں ان کے حالات کا مجھے بہت علم ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ، کیا بتاؤں کہ دینی لحاظ سے ان میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کتنے کتنے فسادات ہیں، اور فساد تو رہے اپنی جگہ پر، یہ والدین کی بھی باغیات، اور جہاں شادی ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کو بھی باغیات، نافرمانی کرتی ہیں، والدین کی بھی نافرمانی، شوہر کی بھی نافرمانی، اس لیے کہ ان کے خیال میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی عالمہ بن گئی ہیں، اتنی عالمہ بن گئی ہیں کہ اب ان کو کسی کا حکم ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سارا کچھ خود ہی ہے۔ اس طریقے سے تباہی آ رہی ہے. مجھے معلوم ہے کہ میری یہ بات مانے گا کوئی بھی نہیں. پوری کراچی میں, بلکہ یوں سمجھیں کہ پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں, جہاں تک میرا علم ہے, پوری دنیا میں جہاں تک مجھے معلومات ہیں, صرف ایک خاندان ایسا ہے جن کی لڑکیاں گھروں میں خود کام کرتی ہیں, ملازمہ ماسی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. گھر کا پورا کام, جھاڑ پونچھ, فرشوں کی دھلائی وغیرہ, کپڑوں کی دھلائی, سارے کا سارا کام وہ خود کر رہے ہیں. حالانکہ دنیا کے لحاظ سے بہت بڑے مالدار ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ مسکین ہیں اس لیے کر رہے ہیں, مالدار ہیں, بہت اونچے طبقے کے مالدار ہیں, مگر سارا کام خود کر رہے ہیں. ایک کا تو مجھے علم ہے, باقی اور تو کوئی بات مانے گا ہی نہیں. ان کو تو یہی کہ بس اس کے لیے تو یہ ہے کہ اسکول میں جائے, کالج میں جائے, اور وہاں سمجھتے ہیں کسی کو ہدایت ہوگی تو چلو کسی جامعہ میں بھیج دو. جامعہ البنات میں بھی ساری ایسی ہی ہوتی ہیں, دو اور ایک عورت فتنہ, دو ہو جائیں تو ڈبل فتنہ, تین ہو جائیں تو ٹرپل فتنہ, چار ہو جائیں تو چار پل فتنہ, پانچ ہو جائے تو پانچ پل, چھ پل, سات پل, دس ہو گئی تو پھر تو کچھ نہ پوچھئے. عورتوں کا اجتماع خود ہی فتنہ ہے. اسی لیے جامعات کے جو استاد ہیں وہ بھی اور جو طالبات ہیں وہ بھی ساری کی ساری فتنوں میں ملوث ہیں. ذرا برابر بھی ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوتا. پیڑ تو لیتی ہیں مگر یہ علم ان کے دل میں اثر کیوں نہیں کرتا؟ بات یہ ہے کہ ماحول صحیح نہیں. جب ماحول خراب ہوتا ہے, پڑھنے والے بھی پڑھانے والے بھی سارے کے سارے ظاہراً اگر فاسق نہیں تو ان کے قلوب فاسق ہیں, دل ان کے فاسق ہیں. تو ایسے برے ماحول میں جب عورتیں جائیں گی تو ان کی اصلاح کیسے ہو سکے گی؟ لڑکیوں کی اصلاح کا طریقہ صرف ایک, صرف ایک, صرف ایک, گھروں میں بٹھاؤ. گھر میں جتنے کام ہیں وہ تو کراتے ہیں ملازمات سے, ماسیاں رکھی ہوئی ہیں, اور نہ کھانا پکانے کا سلیقہ لڑکیوں کو سکھاتے ہیں, نہ جھاڑ پونچھ کا, نہ جھاڑو دینے کرنے کا, اور نہ کچھ اور کے گھر کا کچھ بھی نہیں. فارغ لے خراٹے لیتی رہتی ہیں, یا پھر کہتے ہیں طبیعت خراب ہوگی تو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تفریح کرو, تفریح. ایک مستقل مضمون ہے عورتوں کی تفریح, غالباً اس بارے میں کل بھی بات بتائی تھی. جب بھی کوئی عورت یہ کہتی ہے, بظاہر خود تو ہوتی ہے دیندار, اپنے کو بلیت اللہ سمجھتی ہے, دیندار ہے, پھر مجھ سے فون پر پوچھتی ہیں طبیعت خراب رہنے لگی ہے, ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ باہر نکلا کرو, تفریح کیا کرو, تم پردے کے ساتھ چلی جایا کریں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر, پھر فلاں پارک میں یا فلاں پارک میں ایسے ذرا پردے میں تھوڑی سی ہم چل لیا کریں, یا گاڑی ہی میں بیٹھ کر باہر کچھ چکر لگا لیا کریں. یہ مجھ سے اجازت چاہتی ہیں. تو میں ان کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ تجھے جو تکلیف ہے, بیماری ہے, وہ اس لیے ہے کہ چکی نہیں پیستی ہے. گھر میں بیٹھ کر چکی پیسیے, چکی دیکھے, سب بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. ڈاکٹر جو بتاتے ہیں کہ باہر نکل کر تفریح کریں, وہ اس لیے کہ ڈاکٹر خود بے دین ہیں. وہی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, یہ معاملہ ہے. ڈاکٹر بھی بے دین, لڑکیاں بھی بے دین, تو ان کو وہی راستہ وہ بھی چلاتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق مختلف قسم کی پیدا فرمائی ہے. مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. اگر مچھلی کو کوئی سمجھائے کہ تو ہر وقت پانی میں, اور سمندر کی مچھلی تو ویسے بھی کھاری پانی میں ہر وقت یہاں پڑی رہتی ہو, پانی میں پانی میں, چلو بھی مچھلی تجھے ہم باہر لے چلتے ہیں ذرا تجھے سیر کروائیں، شالیمار کی سیر کرواؤں گا اور فلاں باغ یا فلاں باغ کی فلاں پارک کی سیر کرواؤں گا، اور خشکی میں جو بنی اسرائیل کی مچھلیاں ہیں طرح طرح کی وہ بھی دکھاؤں گا۔ چلو ذرا باہر سیر کرو، یہاں کیا ہر وقت پڑی رہتی ہو اور ایسے بیمار ہو جاؤ گی مر جاؤ گی، تو مچھلی کیا کرے گی؟ آپ کی نصیحت مانے گی؟ نکلے گی باہر؟ وہ یہ کہے گی کہ برے جینا ہے تو پانی میں، مرنا ہے تو پانی میں، باہر نہیں نکلوں گی، زبردستی نکال دیا تو تڑپ تڑپ کر چند منٹوں میں ختم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ایسے بنایا۔ دوسرے مخلوق یہ ہے کہ وہ اگر پانی میں تھوڑی دیر رہے تو اس میں مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق مختلف قسم کی بنائی ہے نا۔ اسی طریقے سے دو انسانوں میں سے دو مخلوق الگ الگ ہیں، انسانوں میں سے اللہ کے بندے اور شیطان کے بندے، یہ دو قسمیں، کہنے میں تو وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، مگر دونوں قسمیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک قسم ہے اللہ کے بندوں کی، دوسری قسم ہے شیطان کے بندوں کی۔ اللہ کے بندے اور بندیاں، بات تو عورتوں کی ہو رہی ہے، جو عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں ان کی صحت گھر میں بند رہنے میں بہتر ہوتی ہے۔ خاون کا گھر کتنا ہی تنگ ہو، کتنا ہی تنگ ہو، ہوا کا بھی گزر نہ ہو، روشنی کا بھی گزر نہ ہو، کیسا ہی تنگ و تاریک ہو، مگر اللہ کی بندی اگر ہے تو اس کی صحت، اللہ تعالیٰ بند مکان میں اس کی صحت کا راز اسی میں رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شیطان کی بندیاں ہیں ان، وہ گھر میں بند رہتی ہیں تو بیمار ہو جاتی ہیں، ان کی صحت اس میں رکھی ہے کہ جاؤ کچھ لوگوں کو نمائش خود بھی کرو اور اپنی نمائش بھی لوگوں کو کچھ دکھاؤ، آوارہ پھرتی رہو، تو ان کی صحت اس میں ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے ایک بنا دیا تھرمامیٹر، جو کوئی خاتون بھی کہتی ہے کہ میری صحت خراب رہنے لگی اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ باہر نکل کر تفریح کیا کریں، تو میں اس سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے باہر نکل کر تفریح کر کے پھر نتیجہ مجھے بتائیں، اگر باہر کی تفریح سے تیری صحت پر اچھا اثر پڑا تو تو یقیناً 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 بالغلط یقینی بات ہے کہ تو بے دین ہے۔ اس لیے کہ باہر کی تفریح جو ہے وہ بے دینوں ہی کے موافق آتی ہے، عورتوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں کی بات الگ سے وہ بعد میں بتاؤں گا۔ بے دین عورتوں کو باہر کی تفریح سے فائدہ ہوتا ہے، دیندار عورتوں کو گھر میں بند رہنے سے ان کی صحت ظاہرہ بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ کچھ زیادہ کہتی ہے تو میں کہہ دیا کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر نے بتا دیا تو اس کے مشورے پر عمل کر لو، دو چار دن کے بعد مجھے بتائیں، اگر باہر جا کر طبیعت خراب ہو رہی ہے تو دیندار ہے، اچھا تجربہ ہو گیا، اب گھر میں بیٹھو، اور اگر باہر جا کر تیری طبیعت اس میں صحت ذرا ٹھیک ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ پکی دیندار، پکی بے دین ہے، پھر مجھ سے تعلق مت رکھو، جاؤ کہ بے دینوں کے ساتھ ہی رہو، جا کر وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی دیکھ ہی رہے ہیں سب لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت کے لیے طریقے مختلف رکھے ہیں۔ میرے بارے میں آپ سب حضرات دیکھ ہی رہے ہیں، 24 گھنٹے ایک کمرے میں بند رہتا ہوں، یا نماز کے لیے آتا ہوں یا پھر ادھر جب وضو وغیرہ کے لیے جاتا ہوں تو برآمدہ کی طرف، پھر کبھی ان لوگوں کو ادھر سے دیکھنے کے لیے اپنے طلباء اور حارسین وغیرہ کو کہ ان کا کیا حال ہے، اوپر سے ذرا مسجد کی چھت پر آ کر کبھی باہر نظر ڈال لیتا ہوں، ایسے ہی 2-3 منٹ کے لیے، باقی سارا وقت ایک کمرے میں بند رہتا ہوں۔ مگر دیکھیے صحت روز بروز پہلے سے بہتر ہو رہی ہے نا، کیا بات ہے آخر۔ رات ایک شخص کا ٹیلی فون آیا لاہور سے، یہاں کا ایک طالب علم ہمارے عزیزوں میں سے ہے، ان کے رشتے دار ہیں لاہور میں، فیصل آباد میں اور لاہور میں، دونوں جگہ عید کی چھٹیوں میں وہ گئے ان سے ملنے، وہاں جا کر بیمار ہو گئے، پھر فیکس بھیجا کہ جمعے تک مجھے چھٹی اور بڑھا دیں، یہی جمعہ جو گزرا ہے میں آ جاؤں گا. انتظار کیا گیا، وہ آئے نہیں. رات فون سے معلوم کیا تو معلوم ہے کہ اور زیادہ بیمار ہو گئے. جو ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے، میں نے ان سے یہ کہا کہ ان کو پنجاب کی ہوا موافق نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے نہیں، پنجاب کی ہوا تو ایسی بہتر ہے، یہاں کی آب و ہوا پنجاب کی تو ایسی بہتر ہے کہ اس کے مقابلے میں کراچی کی تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں میں مشہور ہے کہ پنجاب کا پانی کراچی کے گھی سے زیادہ طاقتور ہے، یہ لوگوں میں یہ مشہور ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں تو دیکھیے کراچی میں کیسے میری قوت کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک مجاہد کو دیکھ لیتا ہوں تو کم از کم ایک کلو میرا خون بڑھ جاتا ہے، ایک کلو، اتنی صحت درست ہو رہی ہے. اور بیرونی ملک جو ہیں، انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا اور دوسرے جو ہیں ویسٹ انڈیز، باربڈوز وغیرہ، لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ وہ دنیا کی جنت ہے، کھلی فضا، جگہ جگہ سمندر کے نظارے، گرد و غبار کا نام و نشان نہیں، دھوپ کی تپش بالکل نہیں، موسم معتدل، وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہتی ہے، کھلی سڑکیں، بڑے بڑے باغ اور پہاڑ ہیں تو کہیں وہ بھی بہت سرسبز، اور غذائیں کہتے ہیں کہ بہت اصلی، کہتے ہیں بہت صحت اچھی ہو جاتی ہے. مگر میرا حال تو یہ ہے وہ کہ میں تو جب گیا تو تھا 3 ہفتوں کے لیے اللہ کے باغیوں کو مسلمان بنانے کے لیے، میں نے سمجھا 3 ہفتے کافی ہیں. تین ہفتوں کے بجائے 3 مہینے، وہاں جا کر میری صحت اتنی گر گئی کہ کیا بتاؤں. بس میں دعا کرتا تھا یا اللہ کفرستان میں میری موت نہ آئے، اس کفرستان سے نکل جاؤ تو موت آئے، کفرستان میں موت آ گئی تو کیا بنے گا، دعائیں کرتا تھا. اسی میں ایک قصہ بتا دوں، پہلے بھی کبھی بتایا ہوگا، ٹورنٹو کا جب نام لیتا ہوں تو وہ شعر بھی مجھے یاد آ جاتا ہے، بستر اٹھانا ٹورنٹو پہنچنا، گردن بچانے کے ہیں یہ بہانے. ٹورنٹو میں جب ہم تھے تو یہاں کولے کے اوپر گردے کے مقابل ذرا سا مجھے درد محسوس ہوا. مجھے معلوم تھا کہ یہ ایسے ہی اعصابی ریاہی درد ہے، پہلے بھی کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے، مگر وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عبرت کا سبق دینا مقصود تھا، تو ایسے میری زبان سے بات نکل گئی، میزبان سے میں نے بتایا کہ میرے یہاں تھوڑا سا درد ہے کچھ. انہوں نے ڈاکٹر کو بلوا لیا، بہت بڑے ہسپتال کا مالک ڈاکٹر، اور وہ دیکھنے میں نیک بھی تھا، اس کو بلا لیا. خیر اب تک تو میں نے صبر کیا، چلیے ڈاکٹر دیکھ جائے گا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ میرے ہسپتال میں چلیں، میں نے کہا یا اللہ خیر، یہ ہسپتال میں جا کر بنے گا کیا. تو مجھے اب یہ خیال آیا کہ اگر میں انکار کرتا ہوں تو میزبان بھی کیا کہے گا کہ ہم نے ڈاکٹر کو بلوایا، اتنا بڑا ڈاکٹر وہ ہسپتال چھوڑ کر آیا اور اب یہ جاتا نہیں ہے. اور ڈاکٹر بھی کیا کہے گا کہ میں اپنا ہسپتال چھوڑ کر بڑی محبت عقیدہ سے آیا ہوں، اب یہ جاتا ہی نہیں ہے. ان کی مروبت میں چلا گیا، اور راستے میں بھی یا اللہ خیر بہت دعائیں کرتا رہا. جیسے ہسپتال میں پہنچے تو اس نے یہ کہا کہ آپ کا وہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے. یا اللہ میں سمجھتا تھا یہ الٹرا ساؤنڈ یہ لڑکیاں کرواتی ہیں حمل دیکھنے کے لیے, یہاں ہر طرف سے الٹرا ساؤنڈ الٹرا ساؤنڈ الٹرا ساؤنڈ کروایا اور بچے کو یہ نکلا الٹا نکلا ٹیڑھا نکلا سیدھا نکلا. میں سمجھتا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ صرف اسی مقصد کے لیے کروایا جاتا ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اخباروں میں تو آ رہا ہے کہ داڑھی منڈوں کے پیٹوں سے بچے نکل رہے ہیں, تو میرے پیٹ میں کیسے آ گیا؟ اخبار میں آ رہا ہے نا کہ داڑھی منڈوں کو بچے ان کے پیٹوں سے نکل رہے ہیں, مگر اب مجھے اب کیا کہوں, انکار بھی نہیں کر سکتا تھا, تعجب بھی ہو رہا تھا کہ میرے پیٹ میں بچہ کدھر سے آ گیا جو میرا الٹرا ساؤنڈ کریں گے. انکار کر ہی نہیں سکتا تھا, بکرا قصائی کے ہاتھ میں کیا کرے بیچارے, مجھے اس شعبے میں بھیج دیا الٹرا ساؤنڈ والے میں. انہوں نے بھی بڑی محبت اور عقیدت سے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ پر سینے پر ایک لئی سی مل دی سفید سفید. مجھے اسے بہت گھن آ رہی تھی, بہت تکلیف ہو رہی, ارے کیا مل دیا کیا مل دیا, میں اس کو صاف کیسے کروں گا, مگر بولتا کچھ نہیں تھا, دل ہی دل میں ایک مصیبت عذاب ہو گیا. اس کے بعد جب انہوں نے نتیجہ نکالا میں آ گیا ڈاکٹر کے پاس, ادھر انہوں نے نتیجہ بھی ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیا تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ کے پتے میں بہت سی پتھریاں ہیں. پتے میں, وہ بات تو یہاں گردے کی ہو رہی تھی, درد ادھر ہو رہا تھا, تو وہ کہتے پتے میں بہت سی پتھری, ایک دو بھی نہیں وہ بے شمار, دس بیس پچاس ایسے بھی نہیں, کہہ رہے تھے بہت سی پتھریاں. جیسے ڈاکٹر نے کہا بہت سی پتھریاں ہیں تو میں نے ایک دم بڑے زور سے کہا کہ ایک بھی نہیں, ایسی کہا میں نے خوب للکار کر, ایک بھی نہیں. وہ تو منہ دیکھنے لگا کہ یہ کیا قصہ ہے, میں ان کو علاج کے لیے اپنے پاس لایا ہوں اور الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ کر بتا رہا ہوں. یہ کہ جب وہ بہت میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی پریشان نظر آ رہا ہے, تو اس کو ذرا سکون دینے کے لیے, اس کے ذرا دماغ کو سکون ہو جائے, میں نے ایسے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ غلط بھی تو ہو سکتا ہے, حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ غلط بھی ہوتا ہے. میں ذرا اس کو اس کے دماغ پر چوٹ لگی نا جب میں نے کہا کہ ایک بھی نہیں, اس کو ذرا مانوس کرنے کے لیے کہ کہیں اس پر اس کا ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے, تو میں نے کہا غلط بھی تو ہو سکتا ہے. کہتے ہیں سو میں ایک غلط ہو سکتا ہے. میں نے کہا بس, جو غلط ہوتا ہے وہ ادھر آیا, جو صحیح ہوتے آپ کے دوسرے مریضوں کی طرف جاتے ہیں. پھر کہنے لگے نہیں, ہزار میں سے ایک غلط ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھو, ہزار میں ایک ہو, لاکھ میں ایک ہو, کروڑ میں ایک ہو, جو غلط ہوا وہ آیا ادھر, میرے پتے میں ایک بھی پتھری نہیں جو صحیح ہوتے آپ کے دوسرے مریضوں کی طرف. وہ اب کیا کہے بیچارہ. آخر میں پھر کہا کہ ایمرجنسی ایمرجنسی, بہتر تو یہ کہ آپ آپریشن یہیں کروا لیں, ورنہ کراچی پہنچتے ہی پہلی فرصت میں کسی بڑے ہسپتال میں پہنچیں, رابطہ قائم کریں, فوراً کروائیں, یہ ایمرجنسی ہے. میں پھر خاموش رہا کہ میں نے ایک دو بار ان کو کہہ دیا اب یہ بولتا رہے. اس کے بعد پہنچے مدینہ منورہ, تو ایسے ہی ہمارے وہاں جاننے والے ہیں ایک قاری صاحب, باتوں باتوں میں ان نے بتا دیا کہ مستشفی احد میں جو بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان قاری صاحب کے بیٹوں کے شاگرد ہیں. تو میں نے کہا چلیے اگر آپ کے بیٹوں کے شاگرد ہیں تو ٹورنٹو کے ڈاکٹر نے بتایا بہت سی پتھریاں ہیں, اب آپ کا اتنا بڑا ہسپتال مستشفی احد مدینہ منورہ میں بہت بڑا ہسپتال ہے, سرکاری ہسپتال, غیر سعودی کا وہاں علاج نہیں کرتے, شرط یہ ہے کہ سعودی ہو. میں تو وہ قاری صاحب کے شاگرد ہیں اس لیے وہ مجھے لے گئے تو اجازت دے دی. تو انہوں نے بڑے بڑے ایکس رے, بڑے بڑے, بہت بڑے بڑے ایکس رے کر کر کے, آگے بات لمبی ہے مختصر کرتا ہوں, دو دن تک کئی کئی ایکس رے لیے, کہتے کچھ بھی نہیں, بالکل صاحب کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ٹورنٹو والے کیوں بتاتے ہیں, تو انہوں نے پھر دوسرے دن, اچھا دوسرے دن پھر آپ انڈے بھی پیئیں اور دودھ بھی پئیں اور کیپسول بھی کھائیں, پھر کریں گے, پھر کیا کہتے کچھ بھی نہیں. آخری لطیفہ اس میں کیا کہ وہ ایکس رے جو دیکھ رہے تھے ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی اس کے قریب کر کے کاپی اس کی کھول کر ایسے کر کے مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے, بالکل صاف ہے. کہ وہ ایکس رے جو دیکھ رہے تھے ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی اس کے قریب کر کے کاپی اس کی کھول کر ایسے کر کے مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے, بالکل صاف ہے. یہ کہہ کر کہنے لگے, اچھل کر خوب انت شیب فتزوج, آپ تو جوان ہیں شادی کیجیے.
یہ سن 1415 ہجری کا قصہ ہے, جب حضرت اقدس کی عمر مبارک 75 سال تھی.
اچھل کر خوب انت شیب فتزوج, آپ تو جوان ہیں شادی کیجیے. اب ان کے پرتپاک جو بشارت تھی تو مجھے بھی تو جواب ویسے دینا چاہیے تھا نا, میں بھی کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے ابھی دولہا ہے. تو میں نے بھی اچھل کر دہین تزوج فی مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دہین تزوج دہین ذاہین یعنی ابھی اعلان. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں نے کیوں کہہ دیا کہ ابھی شادی کروں گا, اس کا مقصد یہ تھا خوشا شادی کے قربان عشق کنم صد شاد مانی را, ذہی مستی کے گرد یار چون پرکار میں رقصن. اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو دنیا بھر کی شادیاں اس کے سامنے ہیچ ہیں, ہیچ گرد ہیں. اللہ کے ساتھ جڑنے کی تعلق رکھنے کی شادی ہزاروں بلکہ دنیا بھر کی شادیاں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو میں نے یہ مطلب دے کر ان کو کہہ دیا جواب دینے کے لیے. ایسے قصے تو بہت ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں تو 24 گھنٹے کمرے میں بند رہتا ہوں, میری صحت تو بالکل ٹھیک ہے, کبھی کوئی دوا نہیں کھاتا, بالکل قطعاً دوا نہیں کھاتا. کیا کرتا ہوں؟ شہد اور دودھ, بس دودھ اور شہد. پہلے ایک میرا شعر ہے نسخہ اصلاح, ان کو تو یاد ہے, نصیر الدین کو تو بہت یاد ہے. اس کا ایک شعر ہے, میرے دل کی راحت میری جان کی راحت, میرے دل کی فرحت. کس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا ذکر و فکر, اللہ کی محبت اور اللہ کا ذکر و فکر, تعلق مع اللہ, اس کے بارے میں میں نے کہا ہے وہ شعر. میری جان کی راحت میرے دل کی فرحت, یہ شیر و شکر ہیں میرے تن میں ساری. ساری کے معنی سرایت کے, وہ ساری وہ نہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری چیز ہوتی ہے, وہ نہیں, ساری سرایت کیے ہوئے. میری جان کی راحت میری جان کی راحت میرے دل کی فرحت, یہ شیر و شکر ہیں میرے تن میں ساری. 2-3 روز ہوئے تو میں یہی شعر پڑھ رہا تھا تو خیال ہوا کہ میں تو شیر و شکر کی بجائے اب تو شہد پیتا ہوں. شیر دودھ اور شکر, اس میں دودھ میں شکر نہیں ملاتا, شہد ملاتا ہوں. تو میں نے اس کو یوں کر دیا, حلیب و عسل ہیں میرے تن میں ساری. حلیب تازہ دودھ, عسل شہد. میری جان کی راحت میرے دل کی فرحت, حلیب و عسل ہیں میرے تن میں ساری. جس کے دل کی یہ کیفیت ہو ہر وقت ایسا خوش ایسا خوش ایسا خوش کہ کچھ نہ پوچھئے, اور بند رہتا ہوں ایک کمرے میں, اور جو لوگ باہر پھرتے رہتے ہیں تو وہ تو کتنے بیمار رہتے ہیں, رات دن سارے ہسپتال انہی کے دم پر چل رہے ہیں. آج کل انسان کے دم پر کتنے بڑے بڑے ہسپتال چل رہے ہیں. ایک بار ذرا دماغ کو تھوس, لکھتے لکھتے کام زیادہ کرتا تھا, تھوڑا سا جھٹکا لگا تو میں نے سوچا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ذرا تھوڑے تھوڑے کچھ عقل مند ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کو فون کیا, ورنہ اگر کر دیا کسی ایلوپیتھی کو وہ تو کہے گا کہ ہاں وہ ایکس رے کروا ایکس رے کروا, اور یہاں ایکس رے میں پڑے بس اللہ ہی خیر کرے. اس لیے میں نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو فون کیا تو وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سن کر کہنے لگے, فوراً 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 پہلی فرصت میں جائیں ادھر, کیا ہے ادھر گلشن, گلشن جائیں پہلی فرصت میں. برین کا معاملہ, برین کا بہت خطرناک ہے, پہلی فرصت میں جائیں. برین, برین کا معاملہ, دماغ کو برین کہتے ہیں, جلدی جائیں. کروڑوں کی مشینیں انہوں نے منگوائی ہیں باہر سے, وہاں جا کر معائنہ کروائیں. وہ چلائی رہا تھا, میں نے درمیان میں فون بند کر دیا کہ یہی ایسا ہی ہم کہیں نکلا. اس سے تو میں نے کچھ نہیں کہا, وہ تو ابھی چلا ہی رہا تھا, محبت کی وجہ سے چلا رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا, کیا ہوگا, برین معاملہ فوراً جائے. میں نے فون بند کر دیا, دل میں کہا کہ انہوں نے جو کروڑوں روپے خرچ کیے مشینوں پر, وہ وصول کرنے کے لیے ان کے لیے بکرے اور کافی ہیں, یہ کیا ضرورت ہے کہ مجھے ذبح کریں, اور کئی مل جائیں گے سر ان کو وصول ہو جائیں گے کروڑوں روپے. میں نے غور کیا کہ یہ قصہ پیش کیوں آیا, دماغ میں جھٹکا لگا کیوں, تشخیص خود ہی کر لے, کسی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر. تشخیص یہ کی کہ دماغی محنت زیادہ کرتا ہوں اور سوتا کم ہوں. ایک بار مکہ مکرمہ میں ہمارے میزبان, ان کو میں نے لکھا خط میں کہ آپ کے ہاں تو میں ہر سال کبھی 15 دن, کبھی ایک مہینہ ہمیشہ رہتا ہوں, اگر میرے اندر کوئی خامی آپ کو نظر آئی ہو, بچے بھی بڑے بھی ہر وقت ساتھ رہتے ہیں, یہاں تو میرے قریب کوئی رہتا نہیں, وہاں تو آپ تو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں, تو کوئی ایسی بات ہو تو مجھے آپ بتائیں. تو انہوں نے خط کے جواب میں دیکھا کہ آپ میں ایک نقص بہت بڑا ہے, بہت بڑا نقص ہے, وہ یہ ہے کہ سوتے کم ہیں, محنت زیادہ کرتے ہیں, دماغی محنت زیادہ کرتے ہیں, سوتے کم ہیں, بس آپ میں یہ نقص ہم نے دیکھا, بہت بڑا نقص ہے یہ, اس کی اصلاح کریں. تو میں نے اس وقت سے پھر سونا زیادہ کر دیا, جب سوئیں گے زیادہ تو محنت خود بخود ہی کم ہو گئی, 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سونے کا معمول شروع کر دیا. پہلے تو ایسے 3-4-5 گھنٹے, کبھی 2 گھنٹے ہو گئے, یہ ہوتا تھا.
یہ قصہ تقریباً 18 سال پہلے پیش آیا تھا, اس کے بعد پھر کبھی ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی بحمد اللہ تعالی.
قصے لمبے ہو جائیں گے, حاصل کیا کہ مردوں کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ سب کی صحت امریکہ میں جا کر درست ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی, مردوں کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے حالات مختلف بنائے, کسی کو لاہور کی آب و ہوا موافق, کسی کو کراچی کی, کسی کو باہر نکلنے سے اس کی صحت ٹھیک رہے, کسی کے گھر رہنے سے صحت ٹھیک رہے. میں باہر کہیں جاتا ہوں تو بیمار ہو جاتا ہوں, مجھے سفر صرف دو سفر مجھے موافق آتے ہیں, ایک تو حرمین شریفین کا سفر اور دوسرا جہاد کا سفر. جہاد پر نکلتا ہوں تو کچھ نہ پوچھئے, صحت بہت بہتر ہو جاتی ہے, بہت بہتر. اور رات کو سوتے ہوئے خیالات بھی ایسے آتے رہتے ہیں, جہاد کے سفر کے خیالات آتے رہتے ہیں. آج فجر کی نماز کے بعد جیسے سویا, معمول یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 7-7:30 تک تو کچھ لکھنے کا کام کرتا رہتا ہوں, پھر 8:45 تک سوتا ہوں. آج ایسے سویا تو عجیب خواب دیکھا, خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 قصبے ہیں, ان کے درمیان میں صرف 6 میل کا فاصلہ ہے, صرف 6 میل, سندھ میں ہیں, میں وہاں رہا ہوں اس لیے وہ خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے. 2 قصبوں کے درمیان میں صرف 6 میل کا فاصلہ, اور میں بہت بڑی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس قصبے سے وہاں اس قصبے تک 6 میل طے کرنا میرے لیے اس سفر سے ہزاروں درجہ زیادہ مشکل, پندھار اور ہرات اور مظفر آباد اور 8 مقام اور کشمیر, اس کی بنسبت یہ 6 میل قریب کے قصبے یہ زیادہ مشکل ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسا بنا دیں. نتیجہ تو سمجھ میں آ گیا, یہ کہنا کہ عورتیں باہر تفریح کے لیے نکلیں تو ان کی صحت ٹھیک ہوگی, ہو جائے گی, میں انکار نہیں کرتا, مگر بے دینی کی سند مل جائے گی, اس کی سند دارلتا سے لکھوا لیں کہ پکی بے دین ہے. اور اگر باہر نکل کر صحت خراب ہو گئی تو اس کو سند لکھ دیں گے کہ یہ پکی دیندار ہے. دیندار عورت کی صحت باہر نکل کر خراب ہو جاتی ہے, بے دین عورتوں کی ٹھیک ہوتی ہے. چلیے یہ اصول یاد رکھیں, اور کبھی اگر لکھوانا چاہیں تو میں لکھ بھی دوں گا. خلاصہ ایک بار پھر لوٹا دوں, مانے گا کوئی بھی نہیں مگر سن لیجئے, شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. بچیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں, گھر سے باہر نہ نکلنے دیں, گھر سے باہر نہ نکلنے دیں, نہ کسی اسکول میں نہ کسی جامعہ یا مدرسہ اسلامیہ میں, گھر میں بند رکھیں تو دین و دنیا بچ سکتے ہیں, ورنہ تباہی بربادی ببال ہی ببال ہے. یہ پیدا اس لیے کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ گھروں میں بند رہیں بند رہیں بند رہیں, اس لیے پیدا کیا ہے. باہر کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا فرمایا ہے, اور اگر مرد ہی باہر بھیجتے ہیں تو ان کا تو پھر ان کے دماغ کا آپریشن کیا جائے. ایک شعر سن لیجیے آخر میں, در پر کسی کے بیٹھ بھی رہے پاؤں توڑ کر, اے دل خراب و خوار کیوں در بدر ہے تو. اللہ کے دروازے پر بیٹھ جائیں اللہ کے دروازے پر, اور بیٹھیں کہ ایسے پاؤں توڑ کر, پاؤں توڑ کر اللہ کے دروازے پر بیٹھ جائیں تو کام بنے گا. اے دل خراب و خوار کیوں در بدر ہے تو, اے خراب و خوار دل جو در بدر دھکے کھا رہا ہے, ذلتیں برداشت کر رہا ہے, دنیا بھی تباہ کر رہا ہے آخرت بھی تباہ کر رہا ہے, کہاں تک خوار اور ذلیل ہوتا رہے گا. ایک دروازے کو پکڑ کر اس پر بیٹھ جائیں تو دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر دنیا کی نعمتیں بھی ساتھ اور آخرت کی نعمتیں بھی. ایک دو روز سے جو مضمون چلا آ رہا ہے, کل آخر میں ایک تنبیہ کی تھی, وہ یہ کہ خواہ اسکول ہو خواہ کالج ہو خواہ یونیورسٹی ہو خواہ کوئی مدرسہ اسلامیہ ابتدائیہ ہو خواہ کوئی دارالعلوم ہو خواہ کی جامعہ ہو, اس جامعہ میں یا دارالعلوم میں خواہ کوئی طالب علم ہو خواہ کوئی استاد ہو خواہ کوئی بڑا عالم ہو محدث ہو خواہ فاضل ہو خواہ مدرس ہو خواہ محدث ہو خواہ مفسر ہو خواہ بوڑھا ہو خواہ جوان ہو, جب تک صحبت میسر نہیں ہوگی کچھ نہیں بنے گا, کچھ نہیں بنے گا, کچھ نہیں بنے گا جب تک کسی کی صحبت میسر نہ ہو. اب چند مثالیں سن لیجئے. اسکول کالج کی مثال تو کل ہی بتا دی تھی, جو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں. اسکولوں کالجوں میں دینی معلومات کی کتابیں کافی حد تک پڑھائی جاتی ہیں, مگر عمل ان کے برعکس ہوتا ہے, بغاوت. سب پڑھانے والے بھی پڑھنے والے بھی سب اللہ کے باغی ہوتے ہیں, دل میں نہ کوئی تیرے سوا ہو اور کیا, نام پہ تیرے جان فدا ہو. یہ تو اسکول میں پڑھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. آگے چل کر اور بھی اسلام کی باتیں بہت سی پڑھائی جاتی ہیں, مگر ایک ایک کے خلاف عمل ہوتا ہے, ایک ایک کے خلاف. یہ بات کیا ہے, پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں, پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, نہ پڑھانے والوں کا عمل ہے نہ پڑھنے والوں کا ہے. ایک خاتون نے اپنے حالات میں بتایا کہ وہ مجاہدین کا کھانا پکانے کا کچھ ان کے ذمے کام تھا, اور اس وقت میں وہ بیمار ہو گئیں, آنکھیں بھی خراب ہو گئیں, آنکھیں دکھنے کا مرض اور بھی کوئی تکلیف. تو انہوں نے لکھا کہ میری امی نے کہا کہ آپ آج ناغا کر دیں نہ پکائیں. میں نے امی کو جواب دیا کہ صلاح الدین ایوبی ان کو تو گردے کا درد تھا, بہت سخت گردے کا درد تھا, اسی حال میں جہاد میں وہ نکلے ہیں, دشمنوں پر حملہ کیا ہے, انہوں نے تو یہ کام کیا. میں اگر آنکھوں میں درد ہے اور تکلیف ہے, میں مجاہد کا کھانا پکانا کیوں چھوڑوں؟ اس لڑکی کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہے کہ پہلے کالج میں پڑھتی تھی, بی اے کو کیا کہتے ہیں, جو بی اے ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, گریجویٹ, یا اور کوئی تلفظ, گریجویٹ یا گریجویٹ, گریجویٹ. ہاں تو یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ گریجویٹ ہے. تو مجھے موقع مل گیا ایک چیز کی تحقیق کا. وہ حالات بھی لکھتی رہتی ہیں, وہ خاتون کبھی کبھی فون پر بھی مسائل پوچھتی رہتی ہیں. ان کا جب یہ پرچہ آیا تو میں نے ان کو اس میں کہہ دیا کہ آپ فون پر مجھ سے بات کریں. انہوں نے فون پر بات کی. میں نے پوچھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی کا یہ قصہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہنے لگی کالج میں. تو میں نے پوچھا کہ کالج میں آپ ایسے ایسے مضامین تو پڑھتی رہی ہیں, پھر آپ اتنی مدت تک شیطان کی بندی کیسے بنی رہی؟ بہت ہی آوارہ, بہت ہی آوارہ. ان کے کہنے کے مطابق ان جیسے واہیات لوگ دنیا میں کوئی تھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت مدت کے بعد ان کے خاندان کو ہدایت دی. ہدایت کیسے ہوئی وہ قصہ بھی کچھ لمبا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی کئی چیزیں ایسی پیش آتی رہیں ہدایت کے اسباب. اور سب سے پہلے جو جہاں سے ذرا توجہ ہی وہ یہ کہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئیں کسی علاج کے لیے, وہاں ٹی وی کا زہر رسالہ کہیں سامنے ڈاکٹر صاحب نے رکھا ہوا تھا, اس پر نظر پڑی, دل پر کچھ اثر ہوا, گھر میں جا کر اپنے بھائی کے ذریعہ وہ رسالہ منگوایا, پڑھا. پھر یہاں کے اور مواعظ وہ منگوائے, اس سے کچھ ہدایت ہو گئی. پھر اور بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں ہدایت پر آنے کے. میں نے یہ کہا کہ اتنے سال کالج میں, اتنی بے دینی میں, کالج سے فارغ ہونے کے بعد بھی کئی سال بے دینی میں گزارے, جب تک کہ ڈاکٹر کے پاس اللہ نے نہیں پہنچایا اور رسالہ نہیں تجھے دکھلایا, اس وقت تک تو ایسی بے دین تھی, تو پڑھ تو رہی تھی ویسے قصے اسی زمانے سے سلطان صلاح الدین کے, یاد تو جی اب آیا اس پر عمل کرنا اتنی مدت کے بعد. انہوں نے بتایا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے, اور بھی بہت بڑی بڑی چیزیں ہم پڑھتے تھے, مگر یہ ہے کہ وہ یہی تھا کہ کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے, دل میں تیرے نہ کوئی سوا ہو, نام نہ تیرا, کام نہ تیرا, ایک بھی عذاب. یہ قصہ کچھ بات سمجھ میں آئی. یونیورسٹی میں بھی جا کر بڑے بڑے معلومات اسلام کے حاصل کر لیں, جب تک اچھی صحبت میسر نہیں ہوگی سب بیکار, کچھ نہیں ہوگا. اب لیجیے دینی مدارس کو, خواب و جامع البنین ہو خواب و جامعات البنات ہوں, کچھ بھی ہو, لڑکیوں کے ہوں یا لڑکوں کے ہوں, ان کا حال کیا ہے؟ میرا مستقل وال چھپا ہوا ہے, علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا, یہ ایک مستقل وال ہے, اس میں اس کی وجوہ بتائی ہیں. علم پڑھ لینے سے, کتابیں پڑھ لینے سے, دنیا بھر کی کتابیں پڑھ جائیں, جب تک کہ کسی کی صحبت نہیں ملے گی کچھ بھی نہیں ہوگا. بتاتا رہتا ہوں کہ دار الافتاء میں دوسرے جگہوں سے پڑھ کر کئی کئی سال حدیث پڑھ کر، تفسیر پڑھ کر، ترجمہ قرآن پڑھ کر، فقہ پڑھ کر، کئی کئی سال پڑھ کر، بلکہ بہت سے لوگ کئی کئی سال پڑھا کر یہاں آتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں تو اب پتہ چلا کہ پردہ فرض ہے، کہتے ہیں یہاں اگر پتہ چلا کہ پردہ فرض ہے، حالانکہ جن مدارس میں یا جامعات میں پڑھتے پڑھاتے رہے ان میں یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، کتابوں میں سب موجود ہیں، بہشت دیور سے لے کر پھر آگے نور الابراہ قدوری ہدایہ شرح البقایا شرح النقایا، اس کے بعد پھر ترجمہ قرآن اور سورہ نور اور سورہ احزاب، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ یہ دونوں صورتیں انہوں نے قرآن مجید سے نکال دی ہوں، جیسے تبلیغی لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ درس قرآن ویسے ہی بند کر دیا جائے، اس لیے کہ اس میں بہت خطرناک مضمون ہے، کہتے ہیں قرآن میں دو مضمون بہت خطرناک ہیں، امت تباہ ہو رہی ہے ان کو سن کر، ایک تو جہاد کی آیات اور دوسری یہ کہ منکرات سے روکنا، برائیوں سے روکنا، کہتے ہیں امت میں تحمل ہے ہی نہیں، اس لیے درس قرآن بند کرو بند کرو بند کرو، اس سے امت بہت تباہ ہو رہی ہے۔ مولوی لوگ یہاں آتے ہیں سال ہا سال پڑھ کر، قرآن میں بھی پردے کے احکام پڑھے، حدیثوں میں پڑھے، تفاسیر میں پڑھے، فقہ میں پڑھے، اور یہاں آ کر جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی اب چلا کہ پردہ فرض ہے، پھر کہتے ہیں چھٹی دیں ہم اپنے گھر میں جا کر پردہ کروا کر آتے ہیں، پھر بھاگے بھاگے جاتے ہیں جا کر پنجاب وغیرہ میں کہیں، پھر جہاد کرتے ہیں اور پورے خاندان کا مقابلہ کرتے ہیں، پردہ کرواتے ہیں، خاندان کے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی تجھے کیا ہو گیا، 15 سال یہاں تو جامعات میں پڑھتا رہا، 20 سال پڑھتا رہا یا کتنے سال یہاں پڑھاتا رہا، تو اچھا خاصا تھا، تیرا دماغ کس نے خراب کر دیا، تو غلطی سے کدھر جا کر پھنس گیا، کیسے غلط لوگوں میں، تجھے ارے مولوی تجھے کیا ہو گیا، بتا تو صحیح ہوا کیا ہے تجھے، کسی نے تجھ پر کیا جادو کر دیا ہے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ جامعات ہوں، دارالعلوم ہوں، کچھ بھی ہو، جب تک صحبت میسر نہیں ہوگی پڑھنا پڑھانا سب بیکار۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، وہ مولوی صاحب جو یہاں جب آئے مصالحہ لگا بھاگے بھاگے گئے، پھر بی بی سی کا پردہ کرو، اس نے کہا کہ نہیں کروں گی، تو 2-4 ڈنڈے لگائے تو سیدھی ہو گئی، پردہ کر لیا۔ مولوی کے والدین بھی، وہ مولوی تینوں کی ہو گیا، مولوی تینوں کی ہو گیا، مولوی تو کی ہو گیا، جب 2-4 ڈنڈے لگائے بی بی کو تو اس کے والدین بھی، وہ مولوی جی معاف کر جانے دے، پردہ کرا لے، مار نہیں جانے دے۔ یہ ڈنڈا تو بڑے بڑے لوگوں کو درست کر دیتا ہے۔ اس مولوی سے میں نے پوچھا کہ آپ اتنے سال تو پڑھے، کتنے سال یہاں آ کر تخصص میں داخلہ لیا، آپ نے فقہ میں، حدیث میں، قرآن میں، کہ آپ نے وہ کتابیں نہیں پڑھی جن میں پردے کا حکم ہے، وہ آیات نہیں پڑھی، وہ حدیثیں نہیں پڑھی، فقہ کی عبارات نہیں پڑھی، کہتے ہیں سب کچھ پڑھا، جب سب کچھ پڑا ہے تو تجھے دارالافتاء میں آ کر پتا چلا کہ پردہ فرض ہے، تو پہلے کیوں نہیں پتا چلا؟ انہوں نے صاف صاف بات بتائی، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ پتا تو سب کچھ تھا، مگر بڑے بڑے علماء اور اساتذہ سارے کے سارے سب کے حالات ایسے ہی تھے جیسے ہم ہیں، تو ہم سمجھتے رہے کہ یہ ایسے ہی زبانی پڑھنے پڑھانے کی بات ہے، عمل کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ قرآن عمل کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی کہتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، تنخواہیں لیتے رہو، وظیفے کھاتے رہو، بس یہ ایسے ہی ہے۔ کہتے ماحول سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ قرآن اور حدیث اور فقہ اس کو جو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو عمل کے لیے نہیں پڑھتے پڑھاتے، ایک کام ہے، یہ مستقل کام ہے، بس علم ہے، عمل ہو یا نہ ہو۔ اور چلیے، نماز میں ہاتھ نہیں ہلانا چاہیے، یہ مسئلہ فقہ کی ہر کتاب میں موجود ہوگا، ایک بار ہاتھ ہلانا بلا ضرورت مکروہ تحریمی، اور بلا ضرورت ایک بار کام کیا جائے مکروہ تحریمی تو نماز واجب الاعادہ، اور جلدی جلدی تین بار ہاتھ ہلا لیا جائے تو نماز وہیں ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھے۔ مگر یہاں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کسی نماز پہ جب سلام پھیرتا ہوں میں تو ادھر کسی نے ہاتھ ہلایا، کس نے ہلایا، پھر جب معلوم ہوا کہ ہلایا کہ ابھی ادھر کسی نے ہاتھ ہلایا، تو پھر جب پوچھتے ہیں تو معلوم ہوتا فلان نے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں آپ پہلی بار آئے، کہتے ہیں ہاں پہلی بار آئے، پھر کہتے ہیں شاباش بیٹے ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے تجھے یہاں پہنچا دیا، کہتے پہلی بار آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو پچھلی صفوں کے ہاتھ بھی مجھے نظر آتے تھے، نماز میں پہلی صف میں ہوں، پچھلی صف میں کوئی بھی ہاتھ ہلائے مجھے نظر آ جاتا تھا کہ ہاتھ ہلایا ہے، پھر میں پوچھتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد وہ کیفیت تو ختم ہو گئی ہے، پہلی صف میں تو کوئی دور بھی ہو ہاتھ ہلاتا ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ادھر ہاتھ کس نے ہلایا، کبھی کہتے ہیں ادھر کس نے ہلایا۔ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے بارے میں کہ تو خود نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، کچھ بھی کہتے رہے ہے یہی، میں قصداً نہیں دیکھتا، جب کوئی ہاتھ ہلاتا ہے ادھر یا ادھر پہلی صف میں تو مجھے نظر آ جاتا ہے ہاتھ ہلایا۔ یہ تو روزانہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، یہ قصہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں ادھر کس نے ہاتھ ہلایا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے دارالعلوم و جامعات بخارا میں، مردوں کے جامعات، ان میں سب کچھ پڑھ لینے کے باوجود عمل نہیں، ایک ایک حدیث پر کئی کئی گھنٹے اور کئی کئی دن بحث کرنے والے مگر نماز تک نہیں آتی۔ یہاں جو داخلہ لیتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی نماز پہلے سے کرواؤ، حتیٰ کہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت پاؤں کیسے رکھے جائیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ نوری داہ میں لکھا ہوا ہے، سب سے پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے فقہ کی، کہ پاؤں کیسے رکھے جائیں، مگر بڑے سے بڑا علامہ، بہت پرانا، بوڑھا، قبر میں جانے کے قریب، اس کو دیکھیں تو ایک پاؤں کا رخ ادھر کو جا رہا ہے کہ ادھر کو جا رہا ہے۔ اگر اسے پوچھیں کہ نماز میں پاؤں رکھنے کا نور لیتاح میں کیا لکھا ہوا، تو کہہ دے گا کہ ایسے لکھا ہو سیدھے رکھے جائیں، تو کیوں نہیں رکھتا ہے، تو یہ جواب دے گا کہ یہ کوئی پڑھنے پڑھانے کی اس لیے تھوڑا ہی تھا کہ عمل بھی کرنا، یہ تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ کیا کیا چیز بتائی جائے، کہیں جا کر کسی مسجد میں دیکھ لیں، مغرب میں امام صاحب جو پڑھیں گے قراءت، تو کسی لمبی سورت کی آخری دو تین آیتیں پڑھیں گے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک، سورہ مزمل کی آخریں۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزیده ماله وبلده الا خسارا، یہ سورہ نوح کی دو تین آیتیں پڑھ دیں۔ سورہ رحمان کے آخر سے دو تین آیتیں پڑھ دی۔ ایسے نالائق ان سے پوچھا جائے کہ کتابوں میں آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے، کتابوں میں تو ایک ایک چیز کی وضاحت ہے کہ ظہر کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں کہاں سے کہاں تک سورتیں پڑھی جائیں، عصر میں اور عشاء میں کہاں سے کہاں تک پڑھی جائیں، فجر میں کہاں سے کہاں تک پڑھی جائیں، مغرب میں کون کون سی سورتیں پڑھی جائیں، سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھتے رہتے ہیں پڑھاتے رہتے ہیں، عمل کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سمجھتے آئمہ حضرات کہ اگر انہوں نے پڑھ دی کسی مغرب کی کسی نماز میں قل ہو اللہ تو مقتدی کیا کہیں گے؟ ارے اس کو قل ہو اللہ ہی آتی ہے، بڑا نالائق ہے، نکالو اس کو، اس کو پیسے بھی آدھے دیا کرو، آتا جاتا تو اس کو ہے نہیں کچھ بھی، یا پڑھ دی ان آتینہ کل کا سر تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس کو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں دو تین یاد ہیں تو اپنا پھر جتاتا ہے بہت بڑے حافظ ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر کی ایک دو آیتیں پڑھ دے گا یا درمیان سے کہیں پڑھ دے گا وہ کہیں آج، اور پھر بدل بدل کر ہر نماز میں روزانہ، سمجھ جائیں کہ بہت بڑا ماہر ہے۔ ایک دن میں سورہ بقرہ کی پڑھ دی، پھر دوسرے وقت میں سورہ آل عمران کی کوئی پڑھ دی، اور پھر کسی میں کچھ پڑھ دیا، کسی میں کچھ کچھ کمال تو دکھائیں نا لوگوں پر، رو بیٹھے تاکہ اس کو تنخواہ وغیرہ خوب زیادہ اچھی ملے، شاباش ملتی رہے۔ کس پر بات چل رہی ہے؟ کہ دنیا بھر کی کتابیں پڑھ جائیں، جب تک کہ اچھا ماحول نہیں ملے گا کبھی نہیں سدھر سکتے، خواہ وہ جامعہ ہو خواہ وہ کالج ہو، کچھ بھی ہو سدھر ہی نہیں سکتے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں جامعات البنات میں جا کر سدھر جائیں گی؟ ویسے بدماشی میں لگی رہتی ہیں، جو کالجوں جیسی بدماشیوں سے تو کم ہے مگر بہرحال سدھرتی نہیں ہے، مجھے سب معلوم۔ رات کسی نے کسی جامعہ میں پڑھنے والی لڑکی نے، کوئی عالمہ بن رہی ہے، فون پر پوچھا کہ میں یہ دعا کر سکتی ہوں کہ اچھی پوزیشن پر آ جاؤں؟ تو میں نے کہا کہ ارے تو جامعہ میں پڑھ رہی ہے تو پوزیشن کیا ہے، کیا بول رہی ہے؟ تو پھر خاموش، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، نہ وہ اردو میں اس کو نہ معلوم ہے، عربی کا تو کیا معلوم ہوتا، پڑھ رہی ہے عربی، عالمہ بن رہی ہے، اور کیا یہ پوزیشن؟ پھر جو میں نے کہا پوزیشن کیوں کہتی ہو؟ اب خاموش۔ جس کی زبان بھی صحیح نہیں ہوتی جامعہ میں جا کر، اس کو اور عمل یا اور کوئی علمی قوت دل کے بننے کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ہے ہی نہیں، سارے نالائق ہیں، استاد بھی شاگرد بھی، جب سارے کے سارے نالائق ہوں اس میں جانے کر بنے تو کیا بنے؟ پاؤں کیسے رکھے جائیں اس کا مولویوں کو علم نہیں۔ لفظ اللہ لے لیجئے، پورا قرآن دیکھ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر بناس تک پورا قرآن پڑھ جائیں، کہیں بھی قرآن میں اللہ میں لام پر مد نہیں لکھی ہوئی، نہ چھوٹی نہ بڑی، ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کو تجوید کا قاعدہ نہیں آتا تو کم از کم قرآن لکھا ہوا تو سامنے ہے، پڑھتے رہتے ہیں، نہیں کبھی خیال کیا تو اب دیکھ لیں شروع سے۔ اب جب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا جیسے تلاوت، تو بسم اللہ سے شروع کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورہ فاتحہ کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، دیکھیں یہ اللہ کے لام پر مد ہے، کہیں ایسا نہ کریں گے آپ لوگ لکھنا شروع کر دیں کہ یہ بھول گئے ہم ہی لکھ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں للہ پر کہیں مد ہے؟ ارے پورا قرآن دیکھیے کہیں نہیں ہے، مگر خواب و کالجوں کے لوگ ہوں، خواہ مولوی ہوں، خواہ فاضل ہوں، خواہ علامہ ہوں، ان کے ہاں تو وہی اذان دیں گے تو اللہ جتنا زیادہ کھینچے گا سمجھتے ہیں شاباش شاباش، یہ ہے مؤذن، اس کی تنخواہ بڑھاؤ تنخواہ بڑھاؤ، وہ پھر دوسری بار اور زیادہ کھینچے گا، اللہ کرتا رہے گا کتنی کتنی دیر۔ امام صاحب کھڑے ہوں گے تو وہ بھی تکبیر ہے، تحریمی بھی تکبیرات ہے، انتقالات میں بھی وہی اللہ کرتا رہے گا، خاص طور پر جب وہ قیام سے سجود میں جاتے ہیں، قومے سے سجود میں یا سجود سے قیام میں، تو وہ تو ذرا آہستہ آہستہ اٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی پھر اللہ کھینچتا ہی رہتا ہے اتنی دیر تک، اور یہ بھی کہ اس میں وہ اپنا کچھ لہجہ بھی بناتا ہے، نیچے اوپر لہجہ بنا کر مقتدی خوش ہو جائیں اور کہیں شاباش الو کے بٹھے، پھر تنخواہ بڑھا دیں گے اور زیادہ۔ بتائیے کہیں جا کر یہاں کے بعد آپ تو اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو کہیں اذان صحیح دیکھی آپ نے, اللہ کھینچتے ہیں یا نہیں کھینچتے ہیں, اور امام صاحب اللہ کو لام کو کھینچتے ہیں یا نہیں کھینچتے ہیں. اور اسی طریقے سے مغرب میں آخری چھوٹی صورت میں مسئلہ تو یہ ہے کہ لم یکن سے لے کر آخر تک یہ صورت مغرب کی نماز میں پڑھیں. کوئی امام نہیں دیکھا ہوگا اپنے کے پڑھتا ہوگا, سب اوپر سے پڑھیں گے دو تین آیتیں دو تین آیتیں ایسے کریں گے. نہیں سدھرتے نہیں سدھرتے نہیں سدھرتے, کچھ بھی ہو جائے جب تک ماحول صحیح نہیں ہوگا, دل میں فکر آخرت نہیں ہوگی, نہ یہ علامے سدھریں گے نہ مسٹر سدھریں گے نہ مسٹریاں سدھریں گی نہ فاضلات اور جامعات اور بنات کی عالمات سدھریں گی, کوئی نہیں سدھرے گا جب تک کہ ماحول صحیح بنانے کی کوشش نہ کی جائے. مدینہ منورہ میں میرے ساتھ کھڑے ہو گئے, وہاں سعودیہ میں اور بھی زیادہ ہاتھ ہلاتے ہیں, بہت زیادہ ہلاتے ہیں, وہ تو ایک سیکنڈ بھی بڑی مشکل سے رکھتے ہیں, پھر شروع کر دیتے ہیں پھر شروع کر دیتے ہیں. ایک نماز میں ایک شیخ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے, پوری نماز میں ہاتھ ہلاتے رہے, جب سلام پھیرا تو میں نے ان سے مصافحہ کیا, کہیں یہ خیال ہو کہ نماز کے بعد میں بتا دوں مصافحہ کرنا بیدات ہے, مگر وہ بیدات تو اس صورت میں ہے جب اس کا تعلق نماز سے ہو. میں نے ان سے مصافحہ کیا کچھ مانوس کرنے کے لیے, اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, سلام بھی کہا مصافحہ بھی کیا تاکہ متوجہ ہو کر بات سنیں. جب ہم متوجہ ہو گئے مصافحہ ہوا تو ذرا خوشی سے انبساط سے پیش آئے, تو میں نے کہا کہ تحریک الیدین فی الصلاۃ اہو واجب و فرض و مستحب ایش, آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا حکم ہے نماز میں ہاتھ ہلانا, فرض ہے واجب ہے مستحب ہے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لا کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ پھر آپ کیوں ہلاتے رہے پوری نماز میں ہاتھ؟ وہ آدمی بڑا بہتر تھا, دیکھیے ایسے بہتر لوگ بھی نماز میں کتنے ہاتھ ہلاتے ہیں, ایسا ویسا کوئی ہو وہ تو تعبیلات شروع کر دے اور اس میں کچھ کہنا شروع کر دے کہ چلو چلو اب کہاں سے آئے مجھے سمجھانے والے. جب میں نے کہا کہ کیا فرض ہے واجب ہے مستحب ہے, کہتے کچھ بھی نہیں. پھر میں نے کہا آپ کیوں ہلاتے ہیں؟ تو دیکھیے کیسا اچھا جواب دیا, اذا قام الرجل يصلي فيختلس منه شيطان, جب کوئی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس میں آ کر چوک دیتا ہے, وہ خود ہی اپنے بارے میں کہہ رہا. میں نے سمجھا چل یہ ٹھیک ہے, اب یہ تبلیغ نہیں. ابھی اور اسی میں میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا, حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خاش قلب ساکنت جبریح, اگر دل میں خشوع ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہلتے, دل میں خشوع ہو تو نماز میں ہاتھ پاؤں نہیں ہلیں گے. یہ جو ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں نماز میں تو یہ ہے کہ دل میں خشوع نہیں ہے. میں نے تو تھوڑا سا ٹکڑا ہی پڑھا صرف ان کے مقصد کہ انہوں نے ساری حدیث پڑھ دی, تو اور دیکھے اور مجھے تعجب ہوا. حدیث کے عالم بھی ہیں, حدیثیں جانتے ہیں, پڑھی ہوئی ہیں, میں نے ذرا سی پڑھی ہوتے ساری پڑھ دی. اب میں نے سمجھا کہ تبلیغ تو ہو گئی, اس کے بعد سنتوں میں کھڑے ہوئے تو پھر شروع ہو گئے. پھر وہی بات, جب تک کسی کی صحبت میسر نہیں ہوگی تبلیغ بھی ہزاروں تبلیغ کر لے کچھ فائدہ نہیں ہے, پھر ہلانے لگے. اب میں نے سوچا کہ اس کو نسخہ دوں, نسخہ بھی تو تجارب سے نسخے ملتے ہیں نا, ویسے ان کو تو پہلے سے اول بھی حدیثیں یاد ہیں, مسئلہ معلوم ہے, اقرار بھی ہے کہ شیطان کرواتا ہے, پھر بھی ہاتھ ہلا رہے. پھر مجھے خیال آیا کہ ان کو نسخہ دے دوں. میں نے کہا کہ آپ دوسرے لوگوں کو تبلیغ کیا کریں کہ نماز میں ہاتھ مت ہلاؤ, دوسروں سے کہا کریں زیادہ زیادہ, جب کہیں گے تو خود اپنے دل پر بھی اثر ہوگا, جو کچھ بولیں گے تو آپ کے کان سنیں گے, آپ کی آواز کو آپ کے کان سنیں گے, دل میں اثر ہوگا. پھر کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ نے کہا ہاتھ مت ہلاؤ, پھر آپ نے ہلایا تو دوسرا کہے گا کہ آپ کیوں ہلاتے ہیں, اس سے بھی ڈریں گے کہ دوسروں کو تو کہہ رہا ہوں خود ہلا رہا ہوں. یہ نسخہ استعمال کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بعض الناس یغضب کانک ضربت بالعصا, کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو صحیح بات کہی جائے تو وہ اتنے ناراض ہوتے ہیں گویا کہ آپ نے ان کو لٹھ مار دی ہے. کہتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, وہ تو آپ کو لٹھ نہیں مارے گا, وہ غصہ ہو ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے, آپ کہہ دیا کریں, کہنے کے بعد آگے زیادہ نہ الجھیں, ایک بار کہہ دیا کریں بس, پھر خاموش ہو جایا کریں. یہ نسخہ تو میں نے ان کو دے دیا, مگر وہ تو پہلے سے ڈرے ہوئے تھے کہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جب کہتے ہیں تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں, جب گویا کہ اس کو لٹھ لگا دیا. صحبت صالح کے بغیر, صحیح معاشرہ کے بغیر کبھی انسان انسان نہیں بن سکتا, چہ جائے کہ مسلمان بنے. ایک بار محکمہ ریلوے کا کوئی بڑا افسر لاہور سے چلا, بڑے بڑے اشتہار چھاپے ہوئے رشوت لینے کے خلاف, لاہور سے چلا ریل گاڑی پر, راستے میں اسٹیشنوں پر وہ اشتہار لگواتا چلا گیا, رشوت بند رشوت بند, جو رشوت لے گا تو اس کو سزا ملے گی, یہ کیا ہوگا ایسے ایسے. حیدرآباد تک پہنچ کر یا شاید کراچی بھی پہنچ کر, پھر حیدرآباد سے ادھر کو جودھپور ریلوے لائن کی طرف ہو, ہر اسٹیشن پر اشتہار لگوایا, اور جیسے واپس گیا تو ہر اسٹیشن سے رشوت لیتا گیا. یہ دیکھیے کباب, محکمے کا بڑا افسر ہر اسٹیشن پر جا جا کر خود اشتہار لگوایا کہ رشوت لینا ممنوع ہے, جو رشوت لے گا اس کو اتنی سزا دی جائے گی. سب اسٹیشنوں پر وہ اشتہار لگوا کر واپسی پر ہر اسٹیشن سے رشوت لیتا گیا. تو یہ صرف اسکولوں کالجوں کا حال نہیں ہے, مولویوں کا حال بھی یہی ہے. دل میں درد ہی نہیں, فکر ہی نہیں, تو کیسے یہ کام کریں گے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ لوگوں نے علم کو مقصود بنا لیا ہے اس لیے کہ اس سے اعزاز ہوتا ہے. یہ اس لڑکی نے میٹرک پاس کر لیا, اب اس نے ایف اے کر لیا ہے, اب یہ گریجویٹ ہو گئی ہے, اب یہ ایم اے ہو گئی, اب یہ ڈبل ایم اے ہو گئی, ٹریپل ایم اے ہو گئی. اب وہ جو پڑھاتے ہیں, پڑھانے کا فنڈ جو ہوتا ہے اس کا مستقل کوئی ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ایم اے ایجوکیشن, یہ فلاں ایسی ہو گئی ایسی ہو گئی. وہ صرف یہ اپنا اعزاز بڑھانے کے لیے کہ اب یہ گدی اتنی بڑی ہو گئی اتنی بڑی ہو گئی, اتنی ترقی ہو گئی اتنی ترقی ہو گئی, وہ بس یہ نام کی خاطر. ایسے جب ادھر سے لڑکیاں نکلتی ہیں اگر اسکولوں سے, تو پھر جامعات کا رخ کرتی ہیں. اب لوگ کہیں کہ حافظہ ہو گئی, حوریہ ہو گئی, عالمہ ہو گئی, اب رشتے بہت آئیں گے. پہلے تو اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کے رشتے آتے تھے, اب آئیں گے مولویوں کے رشتے. پھر کوئی علامہ رشتہ بھیجے گا کہ مجھے تو علامی چاہیے علامی. یہ مقاصد ہیں, دین تو مقصد ہے ہی نہیں. دین مقصد ہوتا تو سیدھے سیدھے دیندار بننے کی کوشش کرتے, علم کسی حد میں بھی کسی درجے میں بھی علم مقصد ہے ہی نہیں. علم تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر عمل ہو. اور جب تک عمل کی وقت اس کی اہمیت قلوب میں پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک یہ علم وبال ہے وبال. چیختے چلے جا رہے ہیں ہم, چیختے چلے جا رہے ہیں, اللہ کرے کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے. وصلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.